أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة أنبياء آيات نمبر 58 سے آيات نمبر 72 سے 72. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان آگے بڑھتی ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم تمہارے بتوں کے خلاف ایک کاروائی کرنے والا ہوں، ان کا علاج کرنے والا ہوں، جب تم پیٹ پھیر کر گئے ہوئے ہوں گے. یہ بتا چکی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کرنے کے بعد یہ جملہ بظاہر یا تو دل ہی دل میں کہا ہوگا یا چپکے سے کہا ہوگا اور اپنے ارادے کو مستحکم کیا تھا. جب یہ لوگ کسی تہوار کے موقع پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ نمرود کے دربار والے اور یہ تمام کے تمام قوم والے جب شہر میں نہیں تھے، اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہر گئے اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا اسے اگلی آیتوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. وَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، چورا چورا کر دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ہاں ان کا جو بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید یہ لوگ اس کی طرف آ کر رجوع کریں. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، اور پھر وہی ہوا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو جو ہمارا سنم کدا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو ہمارے بت ہیں ان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے. تو انہوں نے سوال کیا ایک دوسرے سے، من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ انہ لمن الظالمین، وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. قالوا سمعنا فتن، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک جوان کے بارے میں، یذکرہم، جو ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا، یعنی ان کو خدا نہیں مانتا تھا، ان کے اوپر تنقید کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا، فاتو بہی علی اعین الناس، کہ ذر لے آؤ لوگوں کے سامنے اسے، لعلہم یشہدون، شاید وہ اس کے حوالے سے گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہی تھا جو ایسی باتیں کرتا تھا. تو ایک طرح سے اب لوگوں کے سامنے ایک عدالت سی بن گئی، پنچایت سی قائم ہو گئی ہے، اور ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. قالوا، تو انہوں نے کہا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم تم نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ فعلہ، یہ کیا ہوگا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، اس بڑے نے، یعنی جو کہ سلامت تمہیں نظر آ رہا ہے یہ. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتا ہے، یہ بات کر سکتے ہیں تو ان بتوں سے ہی سوال کر لو. فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے گریبان میں منہ ڈالا، یعنی اپنے ہی آپ سے سوال کیا. فقالوا، تو انہوں نے کہا، دل ہی دل میں، کہ انکم انتم الظالمون، کہ یقیناً تم لوگ ظالم ہو، یعنی خود اپنے خلاف ان کے ضمیر کا فیصلہ آ گیا اسی موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے انہیں ان کے سامنے بات کو پیش کیا ہے. تو انہوں نے اپنے گریبان میں منہ ڈالا، اپنے آپ سے سوال کیا اور ان کو جواب یہی ملا کہ واقعاً ہم قائم سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بت تو کوئی بات کرتے ہی نہیں، ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو انہوں نے سر جھکا کر کہا، لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، انہوں نے یہ کہا اور اس موقع پر ابراہیم کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے یہ بات تو کرتے نہیں ہیں. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، قالا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ینفعکم، ایسوں کی کہ جو تم کو ذرا سا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، شیئن ولا یضرکم، اور نہ ذرا سا نقصان پہنچا سکتے ہیں. افن لکم، افسوس تمہارے حال پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان کے حال پر کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اب آپ غور فرمائیے اور دیکھیے کہ یہ کتنا حسین استدلال ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا ہے، اور جس کے ذریعے سے بتوں کی عاجزی اور ناتوانی اس کو سمجھایا ہے. اب افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس جملے کو لے کر بعض بظاہر علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، اور یہاں پر یہ جملہ کہ ان کے بڑے نے اس کام کو کیا ہے، یہ ان کے جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہے. یہ دکھ کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی، کہ جس کو صدیق قرآن نے کہا ہے، سچا نبی قرآن نے کہا ہے، اس کے لیے اس طرح کی جھوٹ کی تہمت تراشی جائے اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. ان کے اس استدلال کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور خواہ مخواہ جھوٹ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دے دی گئی. یہاں پر بہت مناسب ہوگا اگر میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ابراہیم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ ما فعلہ کبیرہم, کہ اللہ کی قسم نہ ان کے بڑے نے اس کام کو انجام دیا تھا, وما کذب ابراہیم, اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا, یعنی نہ اس بڑے بت نے اس کام کو انجام دیا تھا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. فقیلا, تو کہا گیا وکیف ذلک, کہ فرزند رسول پھر یہ کیسے, یعنی اس کے درمیان آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں. قالا, تو امام نے فرمایا انما قالا فعلہ کبیرہم ہوا ان نتقا, کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ ان کے بڑے نے اس کام کو کیا ہے اگر یہ بول سکتا ہے, وَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَقْ فَلَمْ يَفْعَلْ, اور جب یہ بول نہیں سکتا تو اس نے اس کام کو انجام بھی نہیں دیا. یہی تو اس کی عاجزی کو سمجھانا تھا کہ وہ تو نہ توان ہے نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے. اس پر حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے ایک اور بہت اچھا تبصرہ کیا ہے جو اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے بہت مناسب ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. فرماتے ہیں اس کے لیے علمی و فنی زبان میں میری نظر میں یہ پہلو ہے کہ صدق کو کز یعنی سچ اور جھوٹ کا سوال خبر میں ہوتا ہے جس سے مقصود حکایت واقع ہو, لیکن مقام مناظرہ میں مخالف سے کوئی بات منوانے کے لیے جو بات کہی جائے اس سے مقصود حکایت واقع ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی میں کروں کہ کسی خبر کو رپورٹ کرنا یا کسی واقعے کو رپورٹ کرنا یہ پرپز نہیں ہوتا, لہذا وہ ایک قسم انشاء ہے, یعنی یہ وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر صدق اور قسم کا کوئی احتمال آئے. پھر فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ علماء نحو وغیرہ نے جو اقسام انشاء درج کیے ہیں وہ کسی حسر عقلی پر مبنی نہیں ہے بلکہ استقرائی طور پر انہوں نے چند اقسام کا ذکر کیا ہے جن کے علاوہ بہت سے اقسام ہو سکتے ہیں اور ہیں, اور یہیں پر من جملہ یہ موقع بھی ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا استدلال ہے بہت حسین بہت خوبصورت استدلال ہے کہ جس کو اس طریقے سے بدقسمتی سے تھوڑا سا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی. مگر ابراہیم علیہ السلام قرآن کی نص موجود ہے کہ صدیق تھے, پروردگار عالم نے ان کو اپنا سچا نبی قرار دیا ہے, اور من جملہ بھی عصمت انبیاء کے اوپر دلائل وہاں پر موجود ہیں. قالو, تو اب انہوں نے کیا کیا, حرقوہ وانصروا آلہتکم, انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دو, ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو, اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کام کو انجام دو. قلنا, تب انہوں نے تو یہ کر دیا کہ آگ روشن کی گئی, اس کی تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کی گئی, آگ روشن کی گئی اور جو کتابوں کے اندر ہے کہ آگ جب بلند ہو رہی تھی تو اتنی حدت اور اتنی گرمی اور اتنی زیادہ اس کی تمازت تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہیں کر پاتا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس میں ڈالا جائے, اس کے لیے منجنیک کا آئیڈیا لگایا گیا کہ باقاعدہ ایک ڈیوائس ایک ٹول ایک ایسا آلہ تیار کیا گیا کہ جس کے اندر بٹھا کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو تھرو کیا جائے اس آگ کے اندر. مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ سب اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے اور پروردگار عالم کا اپنا منصوبہ تھا, تو وہ ارادہ تکوینی جو اس موقع پر سامنے آیا وہ یہ تھا قلنا, کہ ہم نے یہ کہا یا نارو کونی بردن و سلامہ علی ابراہیم, کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر, یعنی ٹھنڈی ہو مگر اتنی ٹھنڈی نہیں کہ سلامتی کے خلاف ہو جائے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, وہ آگ بجھ گئی, وہ ختم ہو گئی, اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو توکل کیا تھا اپنے پروردگار کے اوپر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی. نمرود دور بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر کسی کو خدا ماننا ہے تو خدا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا ابراہیم کا خدا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ضمیر کے فیصلے ہوتے ہیں, پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہی کہا تھا کہ ہاں تم ہی لوگ ظالم ہو, ابراہیم سے ہی کہہ رہے ہیں, اور یہاں پر ہم نے دیکھا جو روایات اور تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ نمرود کو بھی احساس ہو گیا. مگر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ضمیر کی آواز وقتی ہوتی ہے, یہ شرمندگی کا احساس وقتی ہوتا ہے یا دیر پا پائدہ. ہم نے جادوگروں کا بھی دیکھا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میدان میں آنے کا فیصلہ کیا, مگر جب ایک مرتبہ ان کی ضمیر نے گواہی دے دی کہ موسیٰ حق پر ہے تو نبی خدا ہے, تو پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ایک وہ ضمیر کا جاگنا ہے اور ایک یہ ضمیر کا جاگنا ہے. یہ ضمیر کا جاگنا بڑا ہی وقتی ہے, بڑا ٹیمپرریلی ہے,
اس کا کوئی زیادہ فائدہ ہوتا نہیں ہے. اگر یہ مستقل ہو جائے, ایک دوام حاصل کر لے, تو پھر تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, جیسا کہ جناب حر علیہ السلام کا معاملہ تھا. تو پروردگار فرماتا ہے وہ ارادو بہی قیدن, کہ انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہیے, فجعلناہم الاقصرین, تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا بنا دیا. ونجیناہ ولوطن, ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات عطا کی, الی الارض, اس زمین کی طرف, اللتی بارکنا فیہا للعالمین, کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں عالمین کے لیے. یعنی اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو ترک کر دیا اور پہنچے ہیں شام کی طرف, کنعان کی طرف, وہ جگہ کی جو بابرکت تھی دنیاوی اعتبار سے بھی, اور وہیں پر کئی نبیوں کو پروردگار عالم نے مبعوث کیا تھا. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا, اسحاق جیسی اولاد دی, ویعقوب, اور یعقوب نافذتاً مزید برآں, یعنی مانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد اور پروردگار عالم نے جناب سارہ کی دعا اس کو مستجاب کیا, تو اسحاق جیسا بیٹا دیا اور پھر ان نسل کو دوام بھی دیا, اضافہ کیا اس نے, یعقوب کا یعنی پوتا بھی دیا, یہ نسل باقی رہے گی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ان سب کو نیکوکار بنا دیا. یہ یہاں پر بات کافی حد تک مکمل ہوئی آیت نمبر 72 پر. اگلے صفحے پر یہ گفتگو آگے بڑھے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجید فرما. سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 81 73-81. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد کا ذکر فرمایا, کہ ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب مزید برآں, یعنی پوتے کا بھی ذکر کیا کہ یعقوب بھی ان کو عطا کیا, اور ان سب کو نیکوکار ہم نے بنایا. اب یہاں سے جو آیتوں کا سلسلہ ہے اس میں پہلی آیت انہی کے بارے میں ہے, کہ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تینوں کے لیے مشترکہ طور پر ائمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ بھی ایک تعبیر اس طرح کی بنے گی کہ جو سورہ بقرہ میں تھا کہ ہم نے ابراہیم تم کو انسانوں کے لیے امام بنایا, اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ میری ذریت میری اولاد میں, تو پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ظالموں تک یہ عہدہ نہیں جائے گا, یعنی جو مجسم عدل اور عدالت کے مجسم نمونے ہوں گے ان تک یہ عہدہ جائے گا. تو یہاں پر ان دو کا تعارف تو کم سے کم ہو گیا, ابراہیم کو ملا کر یہ تین ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. مگر یہ پھر سمجھ میں آیا کہ جو امامت کا عہدہ ہے وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے, اور اس کی کنٹینیوٹی کا ایک حصہ یہاں پر ہمارے سامنے آ گیا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان کی جانب وحی بھیجی, فِعْلَ الْخَيْرَاتِ نیک کاموں کے کرنے, وَإِقَامَتْ صَلَاةً اور نماز ادا کرنے, وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکات دینے کی, وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ صرف ہماری عبادت کرتے تھے, وَلُوطًا اور لوط کو, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے حکمت اور علم عطا کیا, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور ہم نے ان کو نجات عطا کی اس بستی سے جہاں کے رہنے والے گندے کام انجام دیا کرتے تھے. وہ گے سیکس اور ہومو سیکسولیٹی کی, جس کا ذکر دوسرے مقامات پر کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے, یہاں پر صرف اسی طرح سے اشارے پر اکتفا کی گئی کہ تعمل الخبائث, کہ وہ گندے کام کیا کرتے تھے وہ لوگ. انہم کانوا قوما سوء فاسقین, یقیناً وہ لوگ بہت برے اور بدکار تھے, وادخلناہ فی رحمتنا, اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, انہ من الصالحین, وہ نیکوکاروں میں سے تھے بلا شبہ. اب اس کے فوراً بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ تفصیلی ذکر نہیں آیا لوط علیہ السلام کا بھی, فوراً ہی جناب نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, اور نوح علیہ السلام کو جب پکارا انہوں نے اس سے پہلے, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, تو ہم نے ان کی دعا پر لبیک کہتے ہوئے انہیں اور ان کے ماننے والوں کو بڑے کرب اور اذیت سے چھٹکارا دلایا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, نوح کو بھی اور نوح کے اہل کو بھی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اہل کا لفظ آیا ہے, مگر ہم جانتے ہیں کہ اہل کے لفظ کے آنے کے باوجود نہ نوح کی بیوی اس میں شامل ہے اور نہ ہی نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب اہل کا ذکر کیا جائے یا اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو فقط اس بات پر اکتفا نہ کیا جائے کہ عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے اور کیا نہیں کہا جاتا, بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرائن کیا بتاتے ہیں. اسی لیے جہاں پر آیت تطہیر کے اندر بھی اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں الف لام بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جو چادر میں جمع کیے گئے ہیں یہ ہیں وہ اہل البیت کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو ایک جہاں پر لغوی معنی ہے عرفی معنی ہے وہ مراد نہیں ہے, ظاہر ہے کہ نہ ان کی بیوی کو نجات ملی نہ ان کے بیٹے کو نجات ملی, جس کی تفصیل سورہ ہود میں موجود ہے. وَنَصَرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے ان کی نصرت کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جس نے ہماری آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ, یقیناً وہ لوگ بہت ہی برے لوگ تھے, بہت ہی گنہگار لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. تو اب یہ پورا وہ جو طوفان آیا تھا وہ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی, اس کی کوئی تفصیل یہاں پر نہیں ہے, صرف اشارے پر اکتفا کیا گیا. اب اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ہی کے وارث تھے. ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے اور ایک خاص واقعے کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے. وہ داؤدا و سلیمانہ از یحکمان فی الحص, کہ جب وہ لوگ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں, اس کھیتی کا معاملہ کیا تھا, اس نفشت فیہ غنم القوم, کہ جب کسی کے بعض لوگوں کی جو بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئیں. وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم اس فیصلے کے گواہ تھے, یعنی ہم بھی اس وقت موجود تھے. ظاہر پروردگار حاضر و ناظر ہے, خاص جو نظر پروردگار ہے اس کا یہاں پر یہ حوالہ موجود ہے. اب یہاں پر کیس کیا تھا وہ تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے کہ بعض افراد کے درمیان ایک نزاع ہو گیا, آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا, اس لیے کہ رات کے موقع پر جو بکریاں ہیں وہ چلی گئیں کھیت کے اندر اور انہوں نے کھیتی کو نقصان پہنچایا. تو کیس آ گیا جناب داؤد علیہ السلام کے پاس, اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب کس طریقے سے اس کو سالو کیا جائے. جو محقق علماء ہیں انہوں نے یہی کہا کہ اس موقع پر جناب داؤد علیہ السلام نے اس کیس کو جناب سلیمان علیہ السلام کو ریفر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہونے کے اقدار بھی ہیں, استحقاق بھی رکھتے ہیں. تو جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ جب تک یہ کھیت درست نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو بھیڑ ہیں بکریاں ہیں وہ اس شخص کے قبضے میں رہیں گی جو کھیتی کا مالک ہے, وہ اس سے استفادہ کرے, اور جب تک یہ کھیت درست ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ بھیڑ بکریاں وغیرہ اس کو لوٹا دی جائیں گی. یہ فیصلہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جناب داؤد علیہ السلام نے. اس سے اس نظریے کا ابطال ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پہلے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا جو معاذ اللہ اتنا صحیح نہیں تھا, اور پھر اس کے مقابلے میں جناب سلیمان علیہ السلام نے سجیسٹ کی ایک چیز, مگر اس پر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی نبی پروردگار ہیں, اور یہاں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کی تعریف کی گئی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ مطلب وہی ہوگا کہ داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان علیہ السلام کے استحقاق کو سمجھانے کے لیے اس کیس کو ریفر کر دیا, اور جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا جس پر گویا جناب داؤد علیہ السلام نے بھی مرحبا کہا اور سواد کر دیا, اور اس طرح سے یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا اور ان کی اہلیت دوسروں کے سامنے آشکار بھی ہو گئی. یہ خود تفسیری جو ایک روایت تفسیر جو ہے علی بن ابراہیم قمی, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب یہاں پر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا, یعنی وہ فیصلہ ہم نے اس کو سمجھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اور دونوں کو ہم نے علم بھی عطا کیا تھا اور حکمت بھی عطا کی تھی. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو. يُسَبِّحْنَا, مسخر کر دیا سے مراد کیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح پروردگار میں شریک ہو جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ تسبیح ان کی عام بھی طریقوں سے ہوتی تو ہوگی, ظاہر ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تسبیح پروردگار تو کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سن پاتے. مگر یہ جو جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تسبیح ہے یہ گویا ایسا ہی ہے کہ وہ سب کو سنائی بھی دینے لگی اور باقاعدہ وہ آواز بھی آنے لگی جو تسبیح کی ہے. یہی وہ غیر معمولی بات ہو سکتی ہے کہ جس کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا, جو سب بہنا وہ بھی ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے, وہ تیرا, اور اسی طرح سے پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا. تو لہن داؤدی تو ویسے ہی بہت مشہور ہے, تو جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ ہم آواز ہو جاتے تھے اور مناجات میں شریک ہو جاتے تھے. وکنا فاعلین, اور ہم یہ کرنے والے تھے. وعلمناہ صنعت لبوس لکم, اور ہم نے ان کو لباس کی صنعت سکھائی, یعنی کیسے لباس بنایا جائے وہ سکھایا. کیسا لباس؟ لتحصنکم من بعثکم, جو تمہیں جنگ کے صدموں سے بچائے. اس سے مراد یہ لی گئی کہ زرہ, جو زرہ جو جنگ کا لباس ہے جس کو پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار کے وار کو جسم تک پہنچنے سے روکا جا سکے, وہ لباس جناب داؤد علیہ السلام کی ایجاد تھی, جس کی تعلیم پروردگار عالم کی طرف سے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد یہ عام طور پر غائب ہوتی چلی گئی. فہل انتم شاکرون, تو کیا تم شکر گزار ہوں گے. ولی سلیمان ریحا آصفتن, اور ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو, آصفہ جو تیز اور تند ہوا, تجریب امرہ الی الارض التی بارکنا فیہا, جو چلتی تھی ان کے امر سے ان کے حکم سے اور زمین کی طرف کی جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا. وکنا بکل شئ عالمین, اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اب سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو اور بھی پروردگار عالم کا کرم اور خاص نظر تھی اس کا ذکر ابھی آگے مزید آئے گا, مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. اتنا یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہوا جناب سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی اور ان کو لے کر چلتی تھی, اڑتی تھی, اور جس کے نتیجے میں زمین کے فاصلوں کو طے کرنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 90, 82 سے 90. گزشتہ صفحے کا اختتام ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خاص معجزے پر, کہ پروردگار عالم نے ہوا کو جناب سلیمان علیہ السلام کے فرمان کے تابع بنا دیا تھا اور وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو لے کر مختلف قسم کے طولانی سفر بہت مختصر وقت کے اندر کیا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد یہاں آگے یہ بات بڑھتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے, وہ من الشیاطین من یغوصون له, اور شیاطین میں سے بھی وہ کہ جو ان کے لیے غوطہ زنی کیا کرتے تھے. یعنی اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تصرف ہے وہ اذن پروردگار سے جنات پر بھی ہے. دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ انہیں جنات سے تعبیر کیا ہے. تو یہ ظاہر کہ شیاطین یعنی بظاہر یہ سرکش تھے, مگر سرکشی کے باوجود پروردگار عالم نے ان کو جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا. تب غوطہ زنی کرتے تھے, مثلا اگر کسی کام سے سمندر کے تہ کے اندر جانا ہو, دریاؤں کی گہرائی کے اندر جانا ہو, تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امر کو فالو کرتے تھے اور وہ تزنی کرتے تھے, ڈائیو لگاتے تھے, اور اگر کوئی چیز وہاں سے نکالنی ہو تو نکال کر لے آتے تھے. وہ ہیرے جواہرات بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی خاص مہم بھی ہو سکتی ہے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم انہیں بغاوت اور سرکشی کرنے سے باز رکھتے تھے. تفسیر نمونہ میں صاحب تفسیر نے اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا جو بہت سمجھ میں بھی آنے والا ہے, کہ اگر وہ شیاطین تھے تو ان کو پھر سرکشی کرنی چاہیے تھی, مگر وہ سرکشی سے باز رہتے تھے اور یہ پروردگار عالم کا خاص ان کے اوپر ایک انتظام تھا, ایک اہتمام تھا. پھر اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام سے یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے اور جناب ایوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے. وہ ایوبا از نادا ربہ, اور ایوب کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو صدا دی, انی مسنی ضرو, کہ مجھے بڑی اذیت ہو گئی ہے, وانت ارحم الراحمین, اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ انبیاء کی مناجات کی خاص لطافت ہے کہ جس کے اندر اپنا مدعا بھی بیان کر دیا جائے اور ایک پروٹوکول کے تحت اور ایک بہت ہی صحیح انداز سے صحیح لفظوں کے انتخاب اور چناؤ کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کیا جائے. لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ جناب ایوب علیہ السلام کا جو نام ہے وہ تو صبر کا استعارہ بن چکا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل ہے. قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں صابر پایا. جناب ایوب علیہ السلام صبر کی گویا انتہا پر پہنچ گئے تھے, کہ جہاں پر بچے بھی انتقال کر گئے, حادثے کا شکار ہو گئے, جو مال و متا تھا وہ بھی لٹ گیا, ختم ہو گیا, جل کر خاک ہو گیا, کھیت کھلیان فصلیں وغیرہ, لیکن اس کے باوجود جناب ایوب علیہ السلام اپنے صبر پر باقی رہے. بیماریاں بھی ہو گئی اور انتہائی سخت بیمار ہونے کے باوجود کوئی بھی بیماری نبیوں کو ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ جس کی وجہ سے جو ان کا کانٹیکٹ عوام سے ہونا چاہیے وہی اس کی نظر ہو جائے. لہذا ایسی تو کوئی بیماری نہیں, لیکن بہرحال بیماری اور شدید بیماری اس کا جناب یوم علیہ السلام نے سامنا کیا. اور آخر میں جب انہوں نے دعا مانگی تو اس انداز سے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ گویا ایک انتہائی لطیف پیرایا کہ بندہ بس اپنی تکلیف بیان کرتا ہے اور خالق کے عمومی لطف و کرم کا اظہار کر دیتا ہے, اس کے علاوہ لفظوں میں اظہار مطلب کچھ بھی نہیں کرتا. اور یہی انداز دوسری جگہ آپ قرآن میں دیکھیں گے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آیا ہے کہ رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر, سورہ قصص میں, کہ چونکہ تیرا فیض کرم میرے شامل حال رہا ہے, بہرحال میں اس وقت ضرورت مند ہوں اور جو بھی تو خیر نازل کرے اس کا میں ضرورت مند ہوں. تو اب یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فاستجبنا له, تو ہم نے ان کی دعا قبول کی, فکشفنا ما به من ضر, اور جو اذیت انہیں تھی اسے دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم, اور ہم نے ان کی جو اولاد تھی وہ عطا کی اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اضافے کر دیے, یعنی اس میں اور بھی اضافہ کر دیا. بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جو ان کی اولادیں مر گئی تھی پروردگار عالم نے ان کو اپنے قدرت خاص سے واپس اسی دنیا کے اندر زندہ بھی کر دیا. ومثلہم معہم رحمتم من اندنا, یہ سارا تھا ہماری طرف سے ایک مہربانی کی بنا پر. وذکرہ للعابدین, اور جو عبادت گزار ہے ان کے لیے ایک انتباہ, یعنی ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک نصیحت ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک ساتھ تین بزرگان کا ذکر کیا, و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل, اسماعیل ادریس اور ذوالکفل. اس میں اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو بالکل ایک اسٹیبلش ہے کہ یہ انبیاء تھے, لیکن جناب ذوالکفل یا تو بہت صالح وہ یقیناً تھے ہی, لیکن انبیاء میں شامل تھے یا نہیں تو اس میں اقوال مختلف ہیں. کل من الصابرین, یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں شامل تھے. تو ان کی جو نمایاں ترین صفت پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کی ہے وہ صبر ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, ان سب کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, وہ نیکوکار تھے. تو صابرین تھے, ہماری رحمت میں داخل تھے اور وہ صالحین تھے, نیکوکار تھے. اب اس کے بعد ذکر آتا ہے جناب یونس علیہ السلام کا, اور نام سے نہیں ان کا حوالہ مچھلی کا یہاں پر دیا گیا. وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور مچھلی والے کو جب وہ غصے میں بھرے ہوئے گئے, وَظَنَّ تو ان کا یہ گمان تھا, ان لن نقدر علیہ, کہ ہم ان کے اوپر تنگی نہیں کریں گے. پنادا پہ ظلمات, تو انہوں نے تاریکیوں کے اندر ندا دی پکارا, ان لا الہ الا انتا, کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں, سبحانکا تو بے عیب ہے, ان کنتو من الظالمین, یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا لہو, تو ہم نے ان کی دعا کو سنا, قبول کیا. ونجیناہم من الغم میں, اور انہیں اس رنج اور غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اس آیت کے ذیل میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں جب بھرے ہوئے جا رہے تھے تو کس پر ان کو غصہ تھا؟ ان کا غصہ یقیناً اپنی قوم پر تھا. نبی کی بات ہو رہی ہے, یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, وہ کہ جسے پروردگار نے منتخب کیا ہے. بے شک ان کا اذن پروردگار کے بغیر پیشگی چلے جانا ایک ترک اولا تو تھا کہ وہاں سے وہ چلے گئے, مگر جو اس کی تفصیل ہے وہ اپنے مقام پر, کہ قوم والوں نے جس طرح سے گڑ گڑا کر آتے ہوئے عذاب کو برطرف کروایا, بہرحال وہ ایک ایکسپشنل کیس بن گئے. تو جناب یونس علیہ السلام کا وہاں سے چلے جانا, حضرت یونس علیہ السلام کا وہاں سے چلے جانا اس سے پہلے کہ وہ نتیجہ دیکھتے, اور ان کے چلے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ پیچھے وہ جو عالم تھا اس نے وہ کام کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ عذاب برطرف ہو گیا, اس کی تفصیل میں پھر کہہ رہا ہوں, اپنے مقام پر پہلے آ چکی ہے. اب یہاں پر تو جناب یونس علیہ السلام تو اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چلے گئے تھے, باہر نکل آئے تھے, اس کا پروردگار عالم پر غضبناک ہونے سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی یہاں پر کوئی ایسا ذکر بھی موجود ہے کہ ہم ایسی غلط تہمت یا غلط نسبت جناب یونس علیہ السلام کی طرف دینے پر مجبور ہوں. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ فظننا ان لن نقدر علیہ, کہ ان کا یہ گمان تھا کہ ہمیں ان کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے. یہ لفظ نقدرا کے اندر جو موجود مادہ ہے قاف دال اور را, اس کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر قدرت کو مراد لیں, بلکہ جیسا کہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان کو یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے خدا ان پر روزی تنگ نہیں کرے گا. یعنی یہ جو لن نقدرہ ہے یہ ویسا ہی لن نقدرہ ہے کہ جیسا ہم سورہ فجر کے اندر پڑھتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَا. وہاں پر فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَا جو ہے وہ روزی کو تنگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا اور وہ امتحان پروردگار کا ایک انداز ہوتا ہے. تو جناب یونس علیہ السلام نے اس بات کا گمان کیا تھا کہ ہم کہیں پر بھی وہ ہوں گے تو ان کے اوپر روزی کو تنگ نہیں کریں گے. اب اس کے بعد جو اس طرح کے اولا کا نتیجہ نکلا کہ جناب یونس علیہ السلام شکم ماہی کے اندر کچھ عرصہ رہے تو وہاں پر انہوں نے ان تاریکیوں کے اندر, وہ تاریکیاں کون سی تھیں, وہ تاریکیاں ایک تو رات کی تاریکی, پھر دریا کی موجوں کی تاریکی, پھر شکم ماہی کی تاریکی, تو تین تاریکیوں کے اندر جو وقت جناب یونس علیہ السلام نے گزارا ہے تو وہاں پر وہ فریاد کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اے پروردگار تیرے سوا کوئی خدا نہیں, تو بے عیب ہے, یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا. یعنی ظلم کرنے والوں سے مراد وہی جیسا جناب آدم علیہ السلام کا جملہ تھا کہ ظلمنا انفسنا, کہ اے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, یعنی ایک ایسا کام کیا جو ہمارے شان نشان نہیں تھا, تو وہ کسی نہ کسی نوعیت کا ظلم تو ہوگا, لیکن یہ کہ بہرحال وہ ترک اولا تھا اور جناب یونس علیہ السلام نے اس موقع پر فریاد کی. اب جو پروردگار عالم نے جواب دیا ہے کہ ہم اسی طرح سے مومنین کو نجات دیتے ہیں, اس پر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ تبصرہ بہت مناسب ہے کہ خدا نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے یونس کو غم سے نجات دی اسی طرح اہل ایمان کو بھی دیا کرتے ہیں. تو تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے کوئی رنج اور غم لاحق ہو وہ کیوں آیت کریمہ نہیں پڑھتا, یعنی اس آیت کی تلاوت نہیں کرتا. اسی وجہ سے اس کی تلاوت کا ہمارے یہاں بہت زیادہ معمول بھی ہے, رواج بھی ہے, مومنین پڑھا کرتے ہیں اور اس کا پڑھنا بہت اچھا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہاں پر مغاظباً کے لفظ کے حوالے سے جو غلط فہمی ہو سکتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, لن نقدرہ کے حوالے سے جو غلط فہمی ہو سکتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, والحمدللہ رب العالمین. آگے یہ بات بڑھتی ہے جناب زکریا علیہ السلام تک. وہ زکریا اذ نادا ربہ, کہ زکریا کو جب انہوں نے صدا دی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, کہ میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین ورثہ دار ہے, یعنی مجھے اولاد عطا کر. اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں بھی اس بات کو تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا کی اس دعا کا پھر نتیجہ جناب صالح علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا. فاستجبنا لہ, تو ہم نے ان کی دعا کو سن لیا, اس کو رسپونڈ کیا. ووہبنا لہ یحییٰ, اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا, یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. واصلحنا لہ زوجہ, اور ان کے لیے ان کی زوجہ کو ٹھیک کر دیا. اب ٹھیک کر دیا سے کیا مراد ہے, کہ جناب زوجہ جناب زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بوڑھی ہو چکی تھی, بانج تھی, تو ان کا شباب ان کو لوٹا دیا گیا, اور اسی کی طرح ان کا جو بانج پن تھا اس کو بھی دور کر دیا گیا, وہ نقص ختم ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو گئے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ تھے وہ کہ جو نیکی کے کاموں کے اندر تیزی کرتے تھے, جلدی دکھاتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور یہ ہم کو پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. وکانوا لنا خاشعین, اور یہ ہمارے لیے جھکنے والے تھے. یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی کچھ شرائط ہے کہ انسان نیکی کے کاموں کی طرف تیزی دکھائے, امید بھی ہو, خوف بھی ہو, اور پروردگار کی خاطر جھکا رہے. امتحان طولانی ہو جائے تو بھی وہ مایوس نہ ہو, جیسے کہ جناب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ان کی مراد ملی اور بیٹا عطا ہوا. یہاں پر یہ سفر مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 102 سے 102. گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا, اور آخر میں جناب زکریا علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے, اگرچہ ان کا نام نہیں آیا مگر ان کی صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں اور ان کے اعلیٰ کردار کی گواہی
پروردگار عالم کی طرف سے دی جا رہی ہے. والتی احسنت فرجہا, اور اس خاتون کو جس نے اپنے کو مرد کے تصرف سے بچایا, یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہا جنہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کی. ونفخنا فیہا من روحنا, تو ہم نے ان میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا. یہ روح کا پھونک دینا ظاہر ہے ایک بہت بڑا شرف ہے جب پروردگار عالم اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے تجزیے میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی, کہ جب اس میں میں اپنی باز روح یا روح خاص کو پھونک دوں, تو یہ روح خاص ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف نسبت کی وجہ سے شرف کا اعلان ہے. یہ جو جناب آدم علیہ السلام کے لیے تھا, اور یہاں پر جناب مسیح علیہ السلام کے لیے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرار پایا. پھر ارشاد ہوتا ہے وجعلناها وابنها آیتا للعالمین, اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی ہم نے قرار دیا. کہ اس طرح سے عام طور پر کہاں اولاد پیدا ہوتی ہے کہ بغیر کسی مرد کے تصرف کے کماری خاتون سے اولاد پیدا ہو جائے بغیر کسی انفلوئنس کے. مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے انتظام خاص سے ایک جو روٹین کا پروسیس ہے اس سے ہٹ کر بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے, اور پروردگار عالم نے انہیں اور ان کے فرزند کو ایک نشانی بنا دیا عالمین کے لیے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے. پھر اس کے بعد اب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ان ہاذہ امتکم امتن واحدہ, بے شک یہ تمہاری امت ہے ایک امت, یعنی ملت ایک ملت, دین ایک دین, یہ سب ترجمے اس کے کیے گئے. وانا ربکم, اور میں تمہارا تم سب کا رب ہوں, فعبدون, تم میری ہی عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم, مگر انہوں نے جدا جدا کر رکھا ہے اپنے معاملات کو. کلن الینا راجعون, اور ان سب کو ہماری ہی طرف بلاخر پلٹنا ہے. یعنی اب ہو یہ گیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان تمام انبیاء کے پیغام کے اندر جو ایک جہت ہے, یکجہتی ہے, توحید کا پیغام ہے, خدا کی طرف لے جانے کا پیغام ہے, پروردگار سے قریب کرنے کا پیغام ہے. تو ہر رسول جو ہے خدا کی طرف سے, یہی وہ چیز ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے دکھائی اور سمجھائی کہ لا نفرق بین احد منہم, کہ ہم ان میں سے کسی نبی کے درمیان, نبیوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں, ان کے حفظ مراتب اپنی جگہ پر. کہ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, کہ یہ سب رسول ہیں, ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. وہ فضیلت ہونا الگ بات ہے, وہ تو ایک گروہ کے اندر مثلا سارے مسلمان ہیں تو بھی سب ایک برابر نہیں ہے, فرق ہے. لیکن کیا نبیوں کے مراتب کے فرق کے بعد ان کے پیغام کی جہت الگ الگ ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. جو عقائد ہیں, جو اصول دین ہیں وہ ایک ہے. قیامت کا عقیدہ کامن ہے, توحید کا عقیدہ کامن ہے, نبیوں کی نبوت خدا کی طرف سے, ان کی نمائندگی خدا کی طرف سے, جو ان کے پاس وحی نازل ہوتی ہے وہ اس کو پہنچانے کے پابند ہے. لوگوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جس نبی کے زمانے میں وہ ہیں اس نبی کی بات کو انہوں نے قبول کرنا ہے, اور دیگر تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی اس کا جز ہے. اب اس کے بعد جو وحی کے نتیجے میں شریعت کا اختلاف ہے, وہ زمان و مکان کے لحاظ سے ہے. وہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ اس قوم کو اس طرح سے اپنی بارگاہ میں عبادت کی دعوت دینی ہے. عبادت ایک ہی ہوگی, پروردگار ہی کی ہوگی, مگر اس کے طریقوں میں, مثلا نماز کے طریقوں میں جزوی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے, کچھ اور احکام شریعت کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, مگر وہ تمام معاملات جب پروردگار کی طرف سے ہیں تو پھر اس اختلاف کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ جو اختلاف ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ایک طریقہ پچھلے طریقے کا ناسخ ہے اور پچھلا طریقہ منسوخ ہے. لیکن وہ بھی پروردگار کی طرف سے تھا, یہ بھی پروردگار کی طرف سے تھا, مگر نتیجہ کیا نکلا کہ بہت سے افراد جب نبی آئے تو ان کی باتوں کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا. ایک تو یہ گڑبڑ کر ڈالی, اور پھر اس کے بعد جو مختلف انبیاء کے فالوورز تھے ان کو چاہیے یہ تھا کہ بعد میں آنے والے نبی سے وہ مل کر یقیناً پچھلے نبی کی جو دعوت تھی اس کا کنٹینیویشن کرتے. ایسا نہیں تھا کہ آگے آنے والے نبی کا پیغام پچھلے نبی کے پیغام سے متصادم ہوتا. اصول میں تو سب ایک ہی تھے, جیسے کبھی میں نے گزارش کیا, مگر اس چیز کو انہوں نے نہیں سمجھا اور پھر اپنے معاملات کو جدا جدا کر لیا, حالانکہ ان سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یہ بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے. وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا ان باتوں میں کی کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے گویا سمجھایا کہ اصولی طور پر امت، ملت، دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، میں تمہارا رب ہوں، عبادت میری ہونی چاہیے۔ ہاں انہوں نے اپنے معاملات کو مختلف کن فی بنا لیا اپنے خواہشات کی اتباع کی وجہ سے، احوا کی اتباع کی وجہ سے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے فرمائیں یا عمل من الصالحات، کہ جو اعمال صالحہ میں سے کچھ بھی انجام دے گا وہ ہوا مؤمنون، جبکہ وہ مومن بھی ہو، فلا کفرانہ لسعیہی، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لکھ لینے والے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط کے طور پر پیش کیا گیا، یہ بھی لطف کیا گیا کہ من کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ ہم تم سے کوئی 100% ایسی ایفرٹ نہیں مانگ رہے کہ جس کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر کمی بیشی کمی ہوئی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں، من الصالحات، جو صالح اعمال ہیں ان میں سے کچھ تو کرنے کی کوشش کرو، یعنی حد عقل واجب ہی انسان کرنے کی کوشش کرے، واجب میں بھی اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے، پھر توبہ کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں، مگر ایمان بہرحال شرط ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر یہ اعمال صالحہ انجام دیے گئے تو جتنے بھی دیے گئے پھر ان کی ناقدری نہیں ہوگی، ان کا ریوارڈ، ان کا ثواب ملے گا، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لکھ لینے والے ہیں۔ دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے لکھنے کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کاتبان اعمال، کرامن کاتبین، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اس لیے کہ وہ جو فرشتے لکھ بھی رہے ہیں تو اذن پروردگار ہی سے لکھ رہے ہیں، جیسے کہ قبض روح کی نسبت پروردگار نے اپنی طرف دی ہے، جبکہ دوسری جگہ صاف اسے فعل ملائکہ اور خاص طور پر ملک الموت کا کام قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وہ حرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون، کہ جس بستی کو ہم نے تہس نہس کر دیا پھر ان کے لیے دنیا میں واپس پلٹنا ناممکن ہوگا۔ اب یہاں پر درمیان میں ان یرجعوا الی الدنیا کو مفسرین نے مقدر مانا ہے، یعنی حرام حرام ہے، علا قرية بستی پر، اہلک نہ ہے کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا حرام ہے؟ ان یرجعوا الی الدنیا، کہ وہ دنیا کی طرف واپس آ سکیں، انہم لا یرجعون، ہرگز ہرگز وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ یعنی اب اس کا نتیجہ نکلا کہ یہ تقریباً ویسی آیت بن گئی کہ جو ہمیں سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 99 میں نظر آتی ہے کہ موت کے وقت جو لوگوں کی فریاد ہوتی ہے کہ رب ارجعون، کہ اے میرے رب ہمیں پلٹا دے، لعلی اعمل الصالحہ فیما ترکت، تاکہ ہم جو نہیں کر پائے وہ اعمال صالحہ انجام دیں، تو وہ پلٹنے ہی کی دعا مانگ رہے ہوں گے مگر دنیا میں، کلا، تو جواب ملے گا ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ بھی باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہرگز نہیں کے ساتھ منع کیا گیا وہی گویا یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ اسی آیت کے ذریعے سے بعض علماء نے رجعت کے عقیدے کے اوپر بھی ایک دلیل قائم کی ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے امنڈ پڑیں گے، یعنی آگے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے اور آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ گویا مقدمہ قیامت ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں آیا اور سورہ انبیاء کی اس آیت کے اندر آیا، سورہ کہف میں نسبتاً تھوڑا تفصیل کے ساتھ آیا، جہاں پر ان کے حوالے سے جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے جو بستی والے ہیں ان کے لیے دیوار قائم کی تھی، وہ تمام باتیں۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے اس دیوار وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے جس سے بالکل واضح سمجھ میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت کا موقع ہوگا تو یاجوج اور ماجوج ظاہر ہو جائیں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ امنڈ پڑیں گے، ان کا آنا بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، تو ظاہر ہے آنا ایسا ہی ہوگا کہ جو بالکل نوٹس میں آ جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ایک نشانی ہے کہ جو گویا پوری ہوا چاہتی ہے اور اس کے نتیجے میں قیامت کے قریب آنے کا سمجھ میں آ جائے گا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور وہ جو وعدہ حق ہے وہ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو کافر ہیں ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، یا ویلنا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے وائے بر حال ما، افسوس ہمارے حال پر، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم اسی سے تو غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم بڑے ظلم کے مرتکب تھے، یعنی اب ان کا کفر
وہ اسی غفلت کے ساتھ نتی ہو گیا، یعنی اس دنیا میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، غفلت میں رہے اور نتیجتاً کفر کو اپنا شعار بنایا، تو اب یہ بعد میں ان کے لیے پچھتاوا ہی ہو سکتا ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تمہارے لیے بلا شبہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کے لیے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ حسب جہنم، کہ دوزخ کا ایندھن بننا ہے. انتم لہا واردون، تم سب وہاں پر وارد ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ اور ان کے معبودان باطل، اب یہاں پر ماں کا جو لفظ آیا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ یہ وہ معبودان باطل ہیں کہ جن کا معاملہ ذوی العقول سے نہیں ہے، ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے بعض فرشتے ان کو بھی مشرکین اور کافروں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، بیٹا بیٹی بنا کر، اور ان کی عبادتیں بھی انجام دی. تو ظاہر ہے کہ ان کی عبادتیں انجام دینے کا یہ نتیجہ تو قتل نہیں ہو سکتا کہ ان صاحبان شعور کو جو خدا کے نمائندگان تھے، خدا کے فرشتے تھے، ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے. یہاں پر ماں کا لفظ ہے کہ ماں تعبدونا، یعنی تم جن کی عبادت کرتے تھے، غیر ذوی العقول، جو عقل نہیں رکھتے تھے، یعنی اس سے مراد بت ہیں، تو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. ان بتوں کو تو خیر کیا فرق پڑنا ہے، مگر بہرحال جو ان کی عبادت کرنے والے تھے ان کے لیے یہ معاملہ ایک اور اذیت کا باعث ہوگا کہ زندگی بھر ہم ان کی عبادت کرتے رہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر چل رہے ہیں. انتم لہا واردون، تم سب کے سب وارد ہوں گے، تمہیں وہاں پر پہنچنا ہے. لو کان ہؤلاء آلہا ما وردوہا، اگر یہ سب کے سب خدا ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے. بہت نیچرل، بہت لاجیکل بات ہے، ریشنل بات ہے. وکل فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ظفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں پر چیخو پکار ہوگی ان میں اور وہ لوگ اور اس میں کچھ بھی نہیں سنیں گے، یعنی اتنی چیخو پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ان الذین سبقت لہم، یقیناً وہ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی کی سبقت ہے، یعنی جو جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے. اولئک انھا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے. یہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، یہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں کہ جو خدا کے منتخب شدہ ہیں، مصطفیٰ، مشتبہ، مرتضیٰ بندے ہیں. اب چاہے ان کے اندر وہ ہوں کہ جن کو ان افراد نے اپنے معبود کی طرف ان کی اجازت کے بغیر مقرر کر لیا، ان کی عبادت شروع کر دی معاذ اللہ، اور یا نہ بھی ہوں، تو بہرحال جو پروردگار عالم کی طرف سے منتخب ہیں، جن کی طرف خدا کے لیے جن کے لیے خدا کی طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، اولئک انھا مبعدون، وہ جہنم سے دور ہوں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آواز بھی نہ سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اس میں کہ جسے ان کا جی چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کہتے تبھی اور آگے بیان ہوگی اگلے صفحے کی پہلی آیت میں، مگر یہاں پر یہ پیج مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 112، جس پر یہ سورہ مکمل ہوگا، اور پھر سورہ حج کی پہلی آیت بھی اسی صفحے پر موجود ہے. تو پہلے ذرا سورہ انبیاء کی اختتامی آیتوں پر ہم کچھ بات کریں. پروردگار عالم جب اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کر رہا تھا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں پر وہ کوئی ایسی ناگوار آواز بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ جہاں جو ان کا دل چاہے گا وہ حاصل کریں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، کوئی رنج نہ پہنچائے گی. یعنی جو کیفیت وہاں پر ہے اس کے نتیجے میں تو لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے، مگر یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن پر پروردگار عالم کی نظر خاص ہوگی اور انہیں کوئی کسی قسم کی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی. وتتلقاهم الملائکۃ، اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومک الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہ دن تمہارا دن ہے اور اسی دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. تمہارا دن یعنی وہ دن جس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں تمہارے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا تھا، جس دن کے لیے تم نے دنیا میں زحمتیں برداشت کی تھی. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بڑی لطیف ایک تشبیح ہے جو پروردگار عالم نے دی ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح کاغذ خطوط کے لیے لپیٹا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے اسکرال کیا جاتا ہے، رولنگ اپ آف دا اسکرال فار رائٹنگ، وہ جو انداز ہوتا ہے تو وہ انداز زمین اور آسمان کے ساتھ پروردگار عالم، خاص طور پہ یہاں پہ آسمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جس طرح سے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے خطوط کے لیے. یہ پہلے ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ کاغذ کا ایک تومار ہوا کرتا تھا اور اس سے پھر کاغذ کو کھینچا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر جب لکھ لیا جاتا تھا تو اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا. تو گویا اس وقت جو ہے ایٹ دس پریزنٹ ٹائم اسکرول ہیز بین اوپنڈ، اور پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جائے گا. تو جس کو جو لکھنا ہے وہ اس موقع پر لکھ لے، اچھا لکھے برا لکھے، جو اس کے نامہ اعمال کے اندر ہے وہ اس کے بعد سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. جب آسمان اور دنیا اور کائنات سب لپیٹ دی جائے گی تو پھر اس کے بعد کچھ لکھنا اور نقش کرنا ممکن نہیں رہے گا، پھر تو وہ ریکارڈ ہی ریکارڈ ہوگا کہ اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں کیا انسان نے کیا. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلے پہل مخلوق کو پیدا کیا تھا اب اسے ہم پلٹائیں گے بھی، یعنی آغاز کی طرح انجام بھی ہوگا. وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے پر وعدہ ہے کہ جو ہمیں فلفل کرنا ہے پورا کرنا ہے. انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کر کے رہیں گے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم زمین کی وراثت کا ذکر کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے. اَنَّ الْأَرْضَ، کہ زمین جو ہے، يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس کے وراثت ملے گی ہمارے ان بندوں کو جو صالح بندے ہیں، جو نیک بندے ہمارے ہیں وہی زمین کے وارث بنیں گے. یہاں پر جو زبور کا لفظ استعمال ہوا وہ تو جناب داؤد علیہ السلام کی بہت مشہور کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر کا جو لفظ استعمال ہوا تو اسی سورے کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے توریت کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے. تو توریت کے بعد اور پھر قرآن مجید کو بھی یہ کہا گیا، تو پھر اس صورت میں تو بات یہ ہوگی کہ علاوہ برئین، یعنی قرآن کے علاوہ ہم نے زبور میں بھی یہ بات کہی ہے. اور اگر ذکر کا مطلب توریت ہی کا لے لیا جائے تو بالکل ہی واضح ہے کہ یعنی توریت کے بعد، ذکر کے بعد یعنی توریت کے بعد ہم نے زبور میں بھی اس بات کو درج کر دیا کہ جو زمین ہے اس کے وارث ہمارے وہ بندے ہوں گے کہ جو صالحین ہیں. یعنی پروردگار عالم کی طرف سے تو وراثت انہی کے لیے ہے. اب جو اگر اس دنیا کے اوپر قبضہ کر لے تو وہ غاصب شمار ہوگا، ورنہ حق انہی بندوں کا ہے جو پروردگار کے صالح بندے ہیں، جو قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ذکر موجود ہے. اب جو اگر عارضی طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قبضہ ہے، تو قبضہ تو خانہ کعبہ پر بھی 360 بتوں کا ہو گیا تھا اور سالہ سال تک رہا تھا، اس سے ان کی لیجیٹیمیسی تو ڈیولپ نہیں ہو جاتی. گھر تو خدا کا گھر ہے مگر وہ قبضہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سوئے اختیار سے صالح نہ ہونے کے باوجود بھی اس زمین کے اوپر جو خدا کی زمین قابض ہو جائے تو یہ پروردگار عالم کی رضایت کی دلیل نہیں ہے. بالآخر اس زمین کا مستقبل کیا ہوگا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو صالح بندے ہیں وہ پروردگار عالم کی اس زمین کے وارث قرار پائیں گے. اب یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں، احادیث موجود ہیں آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے، اس میں تو واضح طور پر اس سے حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اور ان کی آخری جو وارث ہونے والا جو معاملہ ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ مہدی آخر الزمان کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. القائم و اصحابہ، یہ امام کے عین الفاظ ہیں علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر کے اندر. اور اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی ایک حدیث آئی ہے تفسیر تبیان کے اندر. تو وہ بالکل واضح ہے کہ آخری جو مختتم وراثت ہے اس زمین کی وہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو حاصل ہوگی. اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بلا شبہ اس میں ایک پیغام ہے ان کے لیے جو عبودیت خالق کا احساس رکھتے ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رہے کہ موجودہ جو زبور ہے جو کہ ظاہر کہ نامہ قدیم یا توریت ہی کا ایک جز بنا کر پیش کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی آج بھی، یعنی ویسے تو اوریجنل زبور کی بات ہو رہی ہے لیکن اوریجنل زبور میں تحریف ہونے کے بعد بھی جو اس وقت نسخہ اویلیبل ہے اس میں بھی اس طرح کی آیتیں آج بھی مل جاتی ہیں کہ جو اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صالح بندے ہوں گے. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر نشاندہی بھی کی گئی ہے. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے یہ کہا کہ بھئی اس کے اندر تو پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبودیت خالق کا احساس رکھتے ہیں, عبادت گزار ہیں, یعنی ان کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے. تو ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فی الوقت اس زمین کے اوپر غاصبین اور بدکار اور بد کردار افراد قابض نظر آ رہے ہیں تو وہ پریشان نہ ہو, بہرحال ایک وقت ایسا آنے والا ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ صالحین کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں تو جتنے بھی عابدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی عبد صالح بننے میں معاونت فراہم کریں تاکہ صالحین کا تعداد کا اضافہ ہوتا چلا جائے اور بالآخر یہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر اس حکومت کی تشکیل کر سکیں. پھر اس کے بعد یہ سمجھا دیا گیا کہ وہ مارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین, کہ ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اس کے بعد کوئی ان سے استفادہ نہ کرے. ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا اور کائنات بنی ہی ان کے صدقے میں. لولا کلما خلقت الافلاک, اگر احبیب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات میں کسی کو بھی پیدا نہ کرتے, کچھ بھی نہ بناتے کائنات میں سے, جو حدیث قدسی بہت مشہور ہے, شیعہ اور سنی دونوں سورسز کے اندر یہ آئی ہے. پھر یہاں پر ایک بات اور جو صاحب تفسیر نمونہ نے متوجہ کیا کہ بھئی ایک استفادہ ہے, ہسپتال آپ بنا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں لوگ اس ہسپتال سے استفادہ کر سکتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے, مگر کوئی بیمار ہونے کے باوجود بھی اس ہسپتال میں نہ آئے اور اس سے استفادہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ خود محروم ہونے کا ذمہ دار ہے, ہسپتال کی کوئی خطا نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ پروردگار عالم کی طرف سے عالمین کے لیے رحمت ہے اور ان کا جو پیغام ہے وہ بھی سب کے لیے ہدایت ہے. اب اگر کوئی ان سے استفادہ نہیں کرتا تو وہ خود استفادہ نہ کرنے کا مجرم قرار پائے گا, یہ ہدایت کے بعد سے. قل انما یوحا الیہ, اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر تو بس یہی وحی آتی رہی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے. فہل انتم مسلمون, تو کیا تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہو, مسلمان بنتے ہو, یعنی تمہیں کرنا یہی چاہیے کہ تم اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو, مگر کیا تم ایسا کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا پیغام اور بہت اہم پیغام کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے افراد جو ہیں ایک خدا کے بندے قرار پاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک وحدت میں منسلک ہو جاتے ہیں, یعنی جو برابری اور برادری کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہو جاتا ہے کہ بھئی تم بھی خدا کے ماننے والے ہو, میں بھی اسی خدا کا ماننے والا ہوں, تم بھی اس کی مخلوق ہو اور میں بھی اسی کی مخلوق ہوں. تو جس طرح سے ایک ماں اور باپ کی اولاد ماں اور باپ کے ایک ہونے کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اگر ایک خدا کے بندے ایک خدا پر اتفاق کر لیں تو پھر ایک خدا کے بندے ہونے کی وجہ سے بھی ان میں ایک برادری اور اخوت کا احساس پیدا ہوگا. یہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اخوت پیدا ہوتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اب بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو, فَقُلْ, تو کہہ دیجیے, آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, میں نے تمہیں برابر سے خبردار کر دیا ہے, یعنی میں نے کوئی اس کے اندر لگی لپکی نہیں رکھی ہے, کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ پیغام ایک کو دیا اور دوسروں کو نہ دیا, جب سبھی خدا کے بندے ہیں تو سبھی کے لیے میرا یہ پیغام ہے. وَإِنْ أَدْرِي, اور مجھے نہیں معلوم, اَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, کہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو قیامت کا جو حتمی آنے کا معاملہ ہے وہ حتمی تو ہے, مگر وہ کب آئے گا, یہ قیامت کب آئے گی, وہ دن کون سا ہوگا, پروردگار عالم نے اس کو ایک راز کے طور پر رکھا ہے اور اسی کے اندر اس کا حسن بھی ہے. کون کب مرے گا یہ بھی راز ہے, اور کب دنیا ختم ہوگی یہ بھی راز ہے, کب سب کو اٹھایا جائے گا یہ بھی راز ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مرنا سب نے ہے, دنیا نے بالآخر ختم ہونا ہے اور مرنے کے بعد سب نے واپس اٹھنا بھی ہے. یہ اس کا مخفی ہونا یہ پروردگار عالم کا ایک راز بھی ہے اور پروردگار عالم کا لطف اور احسان بھی ہے اور اسی میں سارا امتحان بھی ہے. انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, بلا شبہ وہ جانتا ہے اسے بھی کہ جو آواز بات ہو اور جانتا ہے اسے بھی کہ جو تم چھپاتے ہو, یعنی غیب اور شہود یہ دونوں پروردگار کے لیے تو شہود ہی شہود ہے. یہ تو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے کچھ ظاہر ہوتا ہے, خدا کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, سب کچھ ظاہر ہی ظاہر ہے, عالم الغیب و شہادہ. تو پروردگار عالم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, پروردگار عالم سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. وہ ان ادری, اور مجھے نہیں معلوم, لعلہ فتنۃ لکم و متاع الہین, ممکن ہے کہ تمہاری اس میں آزمائش ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عارضی فائدہ ہو ایک وقت تک کے لیے. یعنی اب پروردگار عالم فوراً کیوں نہیں پکڑتا جبکہ وہ جانتا ہے, تو پروردگار عالم کا فوراً نہ پکڑنا فوراً گرفت میں نہ لینا وہ ایک آزمائش تو ہے ہی, ایک تو یہ اس کا فلسفہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ تم گنہگار ہوتے ہوئے اگر اس کے اندر مزید عیاشی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے گناہوں کا بوجھ مزید بڑھ بھی جائے اور پھر آخر میں ایک دم تم کو گرفت میں لے لیا جائے. قالا, تو نبی نے کہا کہ رب بحکم بالحق, اے میرے پروردگار فیصلہ کر دے حق کے ساتھ. وہ ربنا الرحمن, اور ہمارا رب جو ہے وہی رحمان ہے. المستعان علی ما تصفون, اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم کہتے ہو. یعنی جو عجیب عجیب قسم کی تہمتیں نبی پر لگائی جاتی ہیں تو نبی کی آخری پناہ گاہ کون ہے؟ پروردگار ہی ہے. قیامت ہی کے میدان میں صحیح, مگر پروردگار فیصلہ تو کر دے گا اور وہ برحق فیصلہ ہوگا. ظلم کی تو خدا کی طرف نسبت دی نہیں جا سکتی. اور یہی آخری بات ہے کہ وہ ہمارا رب ہے, وہی رحمان ہے, اس کی رحمت عمومی ہے, مگر بہرحال اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر کہ جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں اور جو یہ لوگ کہتے ہیں. یعنی اس میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس کے ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہدایت کا بھی انتظام کرے, اور اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر عمومی رحمت, جسے کافر مشرک مسلمان سب استفادہ کرتے ہیں, وہ بھی قائم رکھے. مگر پھر آخر میں جب میدان قیامت ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو المستعان علی ما تستسقون, تو اسی سے مدد طلب کی جائے اس پر جو تم کہتے ہو. دنیا میں وہ حوصلہ دے اور آخرت میں وہ فیصلہ کر دے. یہ آیت نمبر 112 جس پر سورہ انبیاء الحمدللہ مکمل ہوا. پھر اس کے بعد ہے سورہ حج. ویسے تو حج کا ذکر کئی سوروں میں آیا ہے, لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے ایک خاص انداز سے اس کا ذکر کیا ہے, لہذا سورہ کا نام پڑ گیا سورہ حج. اس کی آیتوں کی تعداد 78 ہے. اس میں بہرحال اختلاف ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا یا ہجرت کے بعد نازل ہوا. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں جہاں اس سورہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی پیشانی پر مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی گویا یہ مدنی سورہ ہے. مگر آیتوں کا مزاج بتاتا ہے کہ دونوں طرح کی آیتیں, جو مکی سورتوں کا مزاج ہے وہ بھی اس کے اندر ہے, اور جو مدنی سورتوں کا مزاج ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. بسم اللہ کے فوراً بعد, کل آیتیں تو اس کے اندر 78 ہے, 78. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد جو پہلی آیت اس صفحے پر موجود ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے, اس کے نام کی مدد لیتے ہوئے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے. یا ایوہ الناس, اے انسانو, اتقوا ربکم, تقوی اختیار کرو, اللہ کی ناراضی سے بچو. کون؟ اللہ جو تمہارا رب بھی ہے. اتقوا ربکم, اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو. یہ سارے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جو قرآن مجید کا حسن ہے کہ یہ تمام انسانوں کو کئی مرتبہ متوجہ کرتا ہے کہ یہ پیغام کسی قوم قبیلے کے لیے خاص نہیں ہے, بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے کہ یہ تمام انسانوں کو درپیش مرحلہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے تقوی کو اختیار نہ کرے اور اس کی ناراضی سے بچنے کا انتظام نہ کرے تو پھر قیامت میں اسے شرمندگی ہو سکتی ہے. یہ بھی غورطلب ہے کہ اب ربوبیت کا حوالہ دیا گیا کہ وہ جو پالنے والا ہے نا, اس پالنے والے رب, تمہارے پالنے والے رب, اس کا تقوی اختیار کرو. وہ پالنے والا ہے تو اس کی محبت سمیٹو, نہ یہ کہ اس کی ناراضی کو اور اس کے غضب کو دعوت دو. ان زلزلہ الساعت شیء عظیم, یقیناً جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت کا برپا ہونا قیامت ہے. یہ پہلی آیت ہے, اور ابھی اس کے بعد آگے منظر کشی ہوگی اور مختلف مثالیں پیش کی جائیں گی جس کے ذریعے سے جو ہولناکی ہے قیامت کی اس کو سمجھایا جائے گا, مگر وہ اگلے صفحے پر ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.